بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں جن کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو جبکہ تم اس بات کو سنتے بھی ہو. یعنی تمہارا سننا اعتقاد کے ساتھ ہے، صحیح علم کے ساتھ ہے، تو جب تم سنتے ہو تو پھر روگردانی مت کرو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد، respected مفتی صاحب quoted a whole chapter of سورۃ الانفال with the first ayah being يا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. O believers, obey Allah subhanahu wa ta'ala and obey his prophet, and do not turn your faces away from him whilst you are listening. Whilst you are listening to the verses of the Qur'an, whilst you are listening to the ahadith of the Prophet ﷺ with a firm belief that these are true verses. And while having a firm belief in the authenticity of those narrations, do not turn your faces away.
Itaat kehte hain khushi se kisi ki baat manne ko.
Obedience is to willingly obey someone.
Zabardasti kisi ki baat manne ka naam itaat nahi hota.
Itaat is not to be forced into obedience.
تو کیا معنی آتے ہیں؟ رغبت سے اور خواہش سے کسی کی بات ماننا.
اطاعت is derived from the word طوع which means to willingly obey.
جب اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تو ان دونوں سے ایک خطاب فرمایا.
When Allah subhanahu wa ta'ala created the heavens and the earth, he addressed both of them.
اور فرمایا کہ ائتیا طوعا او کرہا.
And he said ائتیا طوعا او کرہا, come to me willingly or unwillingly.
مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آسمان کو کہ میں تجھ میں کچھ احکام دینے والا ہوں, کچھ عوامر میرے نافذ ہونے والے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک نظام ہے پورا آسمان کا. اور زمین کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں تجھ میں کچھ احکام دینے والا ہوں, کچھ عوامر میرے نافذ ہوں گے, سسٹم ہے پورا اس میں جو مجھے تیرے اندر فیڈ کرنا ہے. تو ان باتوں کو میری زبردستی لینا ہے یا خوشی سے لینا ہے؟
What Allah meant by that was, oh heavens and earth, there are certain things that I'm going to command you to do. There's a certain order that I expect you to follow along. Now it's your duty and responsibility to go along with those orders, whether you do it willingly, happily or unwillingly.
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. تو ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم خوشی سے آپ کی بات اور آپ کا آرڈر لینے کو تیار ہیں.
Both the heavens and the earth replied that we are willingly, we are pleased to conform with your commands.
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. پھر اللہ پاک نے دو دن میں آسمانوں کو بنایا اور اس آسمانوں کے اندر جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوامر ہیں ان کی وحی فرمائی.
Then Allah subhanahu wa ta'ala created the heavens in 2 days and all that needed to be decreed was decreed in those 2 days after that.
تو یہاں اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ آسمانوں و زمینوں سے پوچھا کہ خوشی سے ماننا ہے یا نہیں, تو انہوں نے کہا خوشی سے. وہاں اطاعت کا لفظ بولا گیا ہے. اطیع اللہ و رسولہ کا مطلب پھر اسی معنی میں لیا جائے گا.
Hence we understand that اطیع اللہ و اطیع رسول also means to obey Allah and His Rasul willingly, the way the heavens and the earth replied that we are willingly obeying you, O Allah subhanahu wa ta'ala.
اور یہی محنت اصل میں چاہی جاتی ہے کہ جذبہ اندر کا ایسا بنے کہ اللہ پاک کی باتیں خوشی سے آدمی لینے والا بنے.
That this is the purpose of the effort, that we create in ourselves such a temperament that we are pleased and are willing to obey every command of Allah.
کیونکہ خواہش سے کسی بات کو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواہش وہ بن جانا.
When a person willingly with his desire begins to do something, then what happens? That command actually becomes his desire.
ظاہر ہے کہ خواہش وہی بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت اور اتنا تعلق ہو جانا کہ ان کی مرضی سب پر مقدم ہو جائے.
When does Allah's command become one's desire? That is when the love of Allah and the love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم supersedes every other love.
پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنے نہیں.
Then Allah subhanahu wa ta'ala addresses us and tells us, do not be, O believer, do not be from amongst those group of people who say we have heard, but actually they have not heard.
Ulama نے فرمایا کہ سننے کی بہت سی قسمیں ہیں.
Ulama mentioned many types of listening.
ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنے اور بات کو سمجھے ہی نہیں.
One type of listening is a person hears something but doesn't understand anything.
اور دوسرا سننا یہ ہوتا ہے کہ بات سنے بھی اور سمجھے بھی لیکن اس کا اعتقاد نہ کرے.
Second type is the person listens to something, understands it, but doesn't believe in it.
اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنے بھی اور سمجھے بھی اور اعتقاد بھی کرے اور عمل نہ کرے اس پر.
Third category is the person listens to something, understands it, believes in it, but doesn't practice on it.
اور چوتھا سننا یہ ہوتا ہے کہ سنے سمجھے یقین بھی کرے اعتقاد بھی کرے پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے.
And the fourth and last category is the person listens to something, understands it, believes in it, and then also practices it.
کسی بات کو سنانے سمجھانے اعتقاد کرانے سے مقصد عمل کرنا ہوتا ہے.
When a person listens to something or when a person is hearing something, the purpose behind that is that one should practice on that.
اس لیے اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو باوجود سننے کے وہ ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سنا نہیں.
So that's why when a person hears something but doesn't practice it, it is treated as if he has not heard the command.
ہماری اپنی اصطلاحوں میں بھی اپنی زبانوں کے اندر بھی اس کا رواج ہے کہ کوئی آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو کوئی کام لگا رہے ہیں اور وہ بار بار بولنے کے باوجود نہیں مان نہیں رہا تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی تم سنتے نہیں, میں اتنی دیر سے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سنتے ہی نہیں.
Even in our own languages, when you tell someone to do something and he doesn't obey, he doesn't listen immediately, after a while he gets tired and say, aren't you listening to me? Can't you hear what I'm saying? That means since you're not practicing, I think that you're not listening. You can't hear what I'm saying.
تو وہ اگر یوں کہے کہ نہیں میں نے آپ کے الفاظ سنے بھی ہیں سمجھے بھی ہیں اور مانتا بھی ہوں کہ آپ کی بات ماننا چاہیے لیکن میں عمل نہیں کرتا, اگر میں نے عمل نہیں کیا تو ایسا کیا کام کیا, تین کام تو میں نے کر دیے تھے, تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ ان تینوں کاموں کا اعتبار نہیں ہے چونکہ چوتھے کام سے ہی تینوں باتوں کا اعتبار ہے.
So if a person says, no brother, I have been listening to you and I have actually been understanding what you're saying and I actually believe what you're saying is right, but I just don't feel like practicing it. I've done 3 out of 4 things, isn't that enough? The answer will be, of course not. The 3 things are leading up to the 4th thing, ifa'a, obedience. If you don't do the 4th thing, then what the previous 3 things have no value.
Isliye farmaya, wala takunu kalladina qalu sami'na. Un logon ki tarah se mat hona jinhone kaha tha ke suna humne, wahum la yasmaun, wo sunte nahi.
That's what Allah is saying, do not be from amongst those group of people who say sami'na, we have heard, but they are actually not listening.
Aur ye aapko pata hai ke ye پچھلے زمانے میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سمے نہ تو کہا تھا لیکن سنے نہیں تھے.
We know, as mentioned in the Quran, that there were nations prior to us who would say سمعنا, that we have heard, but then they would not follow along with obedience.
قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں میں سے ایک امت کے دل میں اللہ کی محبت نہیں اتری تھی.
The Quran mentioned there was a group of people prior to our ummah in whose hearts the love of Allah had not been there.
اور جب اللہ کی نہیں اتری تھی تو جو اللہ کا نمائندہ میسنجر رسول ہوتا ہے اس کی بھی نہیں اترتی پھر.
So when they were not able to love Allah, then how were they going to love the messenger of Allah?
بلکہ ان کے دل میں کسی اور چیز کی محبت آ گئی تھی.
In reality, they began to love something else.
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ.
Allah سبحانہ وتعالی says that the love of the calf was put into their hearts.
جس کو انہوں نے اپنے زیورات کو اپنے ہاتھ سے بنا لیا تھا بس اس کی عقیدت اور اس کی محبت دل میں آ گئی تھی.
That calf that they had made with their gold and silver and their jewelry, the love of that and the belief in that as being a god came into their hearts.
Uski tafseel kyunki aap log jante hain to zarurat nahi hogi uske hawala dene ki.
Since the background story of that we're all aware of, we're not going to go into that.
Un logon ka ek khaas mizaj tha.
There was a special temperament of theirs.
Jab Allah paak ki taraf se awamir aate to wo pehle to us par shak karte ki ye Allah ka amr hai ya nahi.
First when they heard a command of Allah, they would doubt whether actually it was a command of Allah or not.
بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو یہ سمجھانے کے لیے باور کرانے کے لیے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے.
Through much difficulty they were explained and they began to believe that this is actually a command from Allah.
یہاں تک بھی نوبت پہنچی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تور پہاڑ کو سر پہ رکھ دیا تھا کہ تم یہ میری بات لیتے ہو یا ابھی کچل دو.
To such an extent that Allah subhanahu wa ta'ala to take the mountain of Tur and to raise it above your head and say, are you going to believe in my message and in my prophet's messages or should I allow this mountain?
وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورِ ہم نے ان کے سر پر تور پہاڑ کو رکھ دیا تھا.
We lifted and put the mountain of Tur above their heads.
روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے سروں سے ایک بالش اوپر تھا پہاڑ صرف.
According to narrations, it was just a hand length above their heads.
کہا تھا کہ تم میری بات مانتے ہو یا ابھی گروا دوں.
The command was said that either you obey our commands or this mountain will follow.
اب وہ مرتا کیا نہ کرتا جب تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں 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 مانتے برابر مانتے کیوں نہیں مانتے.
What else can a person do in that situation? They said, of course, we shall obey.
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دے دیا ان کو اور انہوں نے کہا کہ ہم نے لے لیا واپس آئے پیغمبر ساتھ ہے اور جگہ جگہ ان کے معجزات دیکھ رہے ہیں قدم قدم پر ان کے معجزات دیکھ رہے ہیں پیغمبر ساتھ ہے آگے کہنے لگے کہ سمعنا و عصینا سن تو ہم نے لیا ہے لیکن ہوگا نہیں ہم سے.
So now first they were denying that it was a command of Allah. Now after they were forced into believing that the command of Allah and they have prophets at every corner inviting them. Every prophet is there from Bani Israel. Yet they said to the prophets that سمعنا و عصینا we have heard clearly but unfortunately we are not going to obey those commands.
اور ایسی ایسی بدتمیزیاں کی نافرمانی کے معاملے میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ان لوگوں کو تم جاؤ ان عمالقہ کے پاس, عمالقہ ایک قوم کا نام ہے, ان عمالقہ کے پاس جاؤ وہاں پہ ان سے یعنی وہ علاقے کے وہ علاقہ تمہارے ذمہ دیا جاتا ہے اس میں تمہاری فتح ہوگی تم وہاں جاؤ. تو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں بڑے طاقتور لوگ ہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے اس کا علاج بس یہ ہے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون تم جاؤ تمہارا رب جاؤ بھائی تمہارا رب تو بڑا طاقتور ہے یہ نہیں بول رہا ہمارا رب جائے. بےمانی کا اور شک کا یہ حال تھا ان کا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کا ہی حوالہ دے رہے کہ تم تمہارا رب دونوں جاؤ اور رب تو تمہارا طاقتور ہے دونوں مل کے یہ کام کر لو ہم نہیں آئیں گے انہا ہونا قائد ہو. تو اگنور کرنے میں یہاں تک نوبت ان کی پہنچی تھی کہ سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے.
So these group of people they became so obnoxious, so arrogant and openly they were blatantly disobeying the prophets. Then when the Prophet told them that we have to go and fight against the nation of Amalika, the reply was, اذهب, you, O Prophet, go yourself. أنت وربك, and not our Lord. This, they're disbelieving in Allah. They're saying they believe in Allah, but they don't say you and our Allah can go fight them. They say you and your Lord, go ahead, fight, and we are going to be sitting here watching what comes up.
اور آپ کو پتا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اس بات پہ کتنا غصہ آیا تھا.
Now we know how Allah subhanahu wa ta'ala, how angry he got at their statement of this.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو پھر ہم نے بھی یہ طے کیا کہ ان کو یہاں بٹھا دیں گے.
Then Allah subhanahu wa ta'ala said when you are saying you want to sit here then we will force you to sit here for years this time.
اور فرمایا کہ انھا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض ان پر حرام ہے اس جگہ سے 40 سال کے لیے نکلنا یہی گھومتے رہیں گے.
The answer, the proclamation from Allah was now for 40 years it will be forbidden for them to move out of this land. And for 40 years they just went around in circles.
پیغمبر ساتھ میں تھے ان کے.
The Prophet was with them.
بلکہ پیغمبر کا انتقال اسی زمین میں میدان تیہ میں ہوا ہے.
And actually the Prophet was with them, passed away in the same place.
مگر جب تک 40 سال نہیں ہوئے وہ اس میدان میں سے نکل نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
But even the Prophet was amongst them and amidst them, but Allah subhanahu wa ta'ala's proclamation was set for 40 years they were not able to leave.
تم جاؤ تم کام کر لو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بولنا بہت ایزی لفظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں بعضوں سے.
We routinely sometimes mention that you and other people can take care of this work. We're going to be watching and sitting there. We say this without realizing what a severe statement this is and how it angers Allah.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کر دیا تو ہم احسان کر رہے ہیں شاید.
We sometimes think that we're actually doing a favor to the deen and a favor to Allah by helping his deen.
حالانکہ یہ اللہ پاک کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی بندے کو کہیں کہ تو یہ کام میرا کر دے تو اس کو توفیق دیتے ہیں. وہ اگر اس کو قدر کے ساتھ میں لیتا ہے عزت کے ساتھ میں لیتا ہے آگے بڑھ کر لیتا ہے تو پھر اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ورنہ دھتکار دیا جاتا ہے.
When in reality this is a great blessing of Allah, a kindness of Allah on an individual that he accepts him to serve his deen. If Allah subhanahu wa ta'ala likes him he will accept his service and if Allah dislikes him he will send him away and discard him.
منت منے کے خدمت سلطان ہی تو نہیں منت شناس ازو کے بخدمت گزارش تک اس کا احسان مت رکھو کہ تم نے بادشاہ کی خدمت کر دی اس کا احسان مان لو کہ بادشاہ نے تم سے کام لیا اس کے پاس تو ہزاروں کی رعیت پڑی ہوئی جس کو چاہے وہ چن لیتا.
Do not think that you are doing a favor on the king by being in his service. Rather, think it is the favor of the king on you that you've been accepted to serve him.
इसीलिए दीन का काम जिनसे अल्लाह पाक लेते हैं वो दीन पर एहसान करने वाले नहीं होते, अल्लाह का एहसान उन पर होता है कि उनसे लिया जाता है.
So all the servants of deen, in reality, they are not doing any favor to deen, but rather Allah subhanahu wa ta'ala is showering them with his special mercy.
इसी तरह दीन के लिए माल लगाना एहसान नहीं होता दीन पर, ये अल्लाह पाक का एहसान होता है कि वो किसी के माल को दीन के लिए कबूल फरमा ले.
In a similar manner, by spending in the ways of deen, we by no means are doing any favor to deen or to Islam, rather it is the sheer mercy of Allah that is accepting Allah.
یہ تو اللہ پاک کے امتحان کی اور آزمائش کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ایسا شو کراتے ہیں کہ جیسے یہ دین پہ احسان کر رہا مال خرچ کر کے, جیسے یہ دین پہ احسان کر رہا جان لگا کے, اس کو ایسا اپیئر کرتے ہیں اللہ پاک, لیکن اصل اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ بندے کو, بندے کی جان کو اور اس کے مال کو قبول کرتے ہیں.
In reality, this is a test from Allah. This is a test from Allah of our sincerity. That Allah makes it look like to the world and to ourselves that when we serve deen, when we spend our money on deen, that we are in reality, it seems that we are doing a favor. When in reality it's absolute no favor. But this is a test whether we fall into this trap and begin to also think that we are doing a favor on deen.
اور قرآن پاک میں اس ایک واقعے کو مال کے سلسلے میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے.
In the Quran, a detailed story about wealth is mentioned.
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْنَا أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
Allah subhanahu wa ta'ala said there are certain individuals that they made an oath with Allah, a convict with Allah, لَإِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِ, that if Allah were to give us from His grace some wealth, لَنَصَّدَّقَنَّ, we shall surely give charity, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, and we shall be from amongst the righteous people. فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِ, then when eventually Allah subhanahu wa ta'ala did give them wealth from His grace, مِنْ فَضْلِ, from His grace, بَخِلُوا بِهِ, they became misers. And they kept the money to themselves. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, and they turned their faces away from the calls of deen. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, Allah subhanahu wa ta'ala replaced that wealth and that iman with hypocrisy in their hearts.
انکے اس بکن کی سزا میں نفاق ان کے دل میں بٹھا دیا گیا.
Based on their miserliness, Allah subhanahu wa ta'ala gave them the punishment in this very world that the iman was switched with hypocrisy. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, till the day they're going to meet Allah subhanahu wa ta'ala. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, because they went against the convent that they made with Allah, and because they belied Allah and His prophets.
سب کو پتا ہے کہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک صاحب جو بظاہر مسلمان لگتے تھے لیکن اندر سے نفاق تھا, وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنے لگے کہ میرے لیے مال کی دعا کر دو کہ میرے مال میں برکت ہو جائے, اور اگر مال بڑھ گیا تو میں جو ہے اتنا اتنا خرچ کر دوں گا.
We've heard this incident where a person who was apparently seemed to be a Sahabi, but actually was a hypocrite, came and asked the Prophet ﷺ that make dua for barakah in my wealth. If Allah increases my wealth, I shall give charity.
لفظ چیریٹی کے بجائے دوسرا بولے, چونکہ خاص چیریٹی کے معنی میں لیتے پھر یہ لوگ, دوسرے اللہ کے راستے کے معنی میں نہیں لیتے پھر.
I will give صدقہ, you know, for the sake of
اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی, لیکن تم چاہو تو میں دعا نہیں کروں گا اور برکت نہیں ہوگی, اور برکت نہیں ہونا شاید تمہارے حق میں بہتر ہو.
He told that person that I could pray for you, I could make dua for you, and Allah subhanahu wa ta'ala will give barakah. But I think, and the other option is that I don't pray. But I think personally that by not praying, and by Allah subhanahu wa ta'ala not increasing your wealth, this will be better for you.
تو اس نے اصرار کیا اور کہنے لگا نہیں نہیں نہیں, آپ دعا کر دیجئے برکت ہو جائے گی تو آپ دیکھیے میں کیسا خرچ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں.
He insisted. He said he would want the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to make dua for him so that he could spend in Allah's path.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did the dua.
ان کے پاس جانوروں کا کاروبار تھا.
He had a livestock, a business of livestock.
فارم تھے, سمجھ لیجیے گوٹ کے فارم تھے, لیم کے فارم تھے, بکریوں کا فارم تھا.
Yeah, he had farms of sheep, camels, other animals.
وہ خدا کی کرنی ہے کہ دیکھتے دیکھتے اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ جس جگہ پر وہ بکریاں ان کی رکھی جاتی تھی وہ جگہ بس نہیں ہونے لگی.
This so-called barakah came to him such that the place where he was keeping his livestock was not sufficient.
اس نے وہ جنگل کے بجائے بڑا جنگل بڑا آگے بڑھ کے لے لیا.
He needed to go buy a larger pasture outside.
اور جب وہاں لینے لگا تو مسجد نبوی میں آنا مشکل ہو گیا, نہ پابندی سے آتے تھے نماز.
When he moved away, he was no longer able to come regularly to Masjid Nabawi.
لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد سے دور رہنا کوئی اچھی بات ہے شاید. جب مسجد سے آپ دور ہوں گے اور آپ کے مسجد آنے کی پاسبلٹیز کم ہو جائیں گی, کم سے کم آپ آ سکیں گے, تو یہ کوئی مہربانی نہیں ہوتی اللہ کی, یہ سزا ہوتی ہے.
We sometimes think that we have a larger home, a nice better place in a better area, further away from the masjid, it's fine. But in reality, this is actually a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala when a person remains not accepted to come to the masjid regularly.
Char paise jeb mein aa gaye, sabr mein bhage. Char paise jeb mein aa gaye, sabr mein bhage. Chahe masjid ho wahan pe, chahe na ho. Samajhe ki nahi, ye bahut acha location. Acha kaise location hua, jab masjid wale mahol se aap dur ho gaye, to gaye kaam se.
We see this regularly when a person earns a little bit of more wealth, he moves away into a wealthier suburb, regardless of whether there's a masjid in the area or not. Now that he's living in a nice secluded area, he's happy, but he's been deprived of the masjid.
مسلمان بغیر مسجد کے تصور نہیں کیا جا سکتا.
There's no concept of a Muslim without a masjid.
مسجد مسلمان کا گھر ہوتا ہے.
Masjid is the house of a Muslim.
مسجد میں مسلمان کا دل لگتا ہے.
Masjid is the place where a Muslim's heart is attached.
مسجد مسلمان کے لیے پانی کی طرح ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی.
The way the water is for the fish, similarly the masjid is the place for the Muslim.
مسلمان کا جو دل جب اللہ کے پاس بیٹھتا ہے تو سب سے زیادہ لگتا ہے اس واسطے کہ خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق.
That's what the Prophet ﷺ said, the best portions of land are the houses of Allah, and the worst portions of land are the marketplaces.
سب جانتے ہیں کہ مسجد میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے, بازار میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے.
The flag of iman is put on the masjid and the flag of shaitan is in the marketplaces.
اس دعوت والی محنت سے ایک بات یہ چاہی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان مسجد سے جڑ جائے.
One of the purposes of the effort of da'wah is that every single Muslim should be connected with his masjid.
اور مسلمان کا جی مسجد میں لگنے لگے.
And then a person begins to enjoy and stay in the masjid.
اور فرض نمازوں کے علاوہ کم از کم 2.5 گھنٹے مسجد میں گزارنے کی عادت ہو.
And other than the fard obligatory salah, a person becomes habitual of spending 2.5 hours at least in the masjid.
تو جب جنگل دور ہو گیا ان کا بکریوں کا, مسجد کو آنا مشکل ہو گیا.
So when this pastor he bought in a distant area, he obviously was not able to come regularly.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا, فلا آدمی نظر نہیں آ رہا.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم inquired, why do I not see that person?
کہنے لگے اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا ہے, تو یہ جنگل اس کو بس نہیں ہو رہا تھا, تو پھر وہ بڑا جنگل اس نے لیا, وہ دور ہے تو وہ نماز وہیں پڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو چھوڑ کر, حضور کی امامت کو چھوڑ کر وہیں پڑھتا ہے.
The Sahaba replied that his business has become a little bit too big for him to handle over here. He's moved away. And he prays salah regularly over there. So now, whilst the Prophet ﷺ is alive, while the Masjid Nabawi is there, he's been deprived of performing salah behind the Prophet ﷺ.
اور مال بڑھتا ہی آ رہا تھا.
And the wealth continuously increases.
نماز چھوڑنے پر بھی, نماز چھوڑ تو نہیں رہا تھا, اپنی جگہ پہ پڑھ رہا تھا, لیکن اتنی زیادہ دوری پر بھی اس کے مال میں, چونکہ حضور کی دعا لگ گئی تھی تو لگ گئی تھی, بس وہ مال بڑھتا ہی جا رہا تھا.
He had the dua of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, even though he was not coming to the Masjid Nabawi to pray behind the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, his wealth continuously increased.
اللہ تعالیٰ نے زکات کے احکام نازل فرما دیے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ریویلز دی احکام اینڈ دی انجنکشنز آف زکات.
اس میں بکریوں کی زکات, اونٹوں کی زکات, گھوڑوں کی زکات, جانوروں کی زکات, باغ کی زکات, کھیت کی زکات, سونے اور چاندی کی زکات, زکات کی بڑی تفصیل ہوتی ہے.
دی ڈیٹیلز آف زکات, گولڈ اینڈ سلور, آف لائف اسٹاک, کیملز, شیپ, کاؤز, آل آف دی ڈیفرنٹ احکام آف زکات, وچ از ا لاٹ آف ڈیٹیل, آل آف دیم واز ریویلڈ.
جو سونے چاندی ہوتا ہے اس کو اموال ظاہرہ کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو سونے چاندی ہوتا ہے اس کو اموال باطنہ کہتے ہیں, بقیہ سب مال کو اموال ظاہرہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑی اس کی تفسیر.
The amwal al-zahira and amwal al-batinah, the difference being that gold and silver is one type of wealth that cash that a person has,
and اس کی زکات کی ترتیب الگ ہوتی ہے.
And the way a person gives zakat on that is different from the way a person gives zakat on, for example, agriculture or livestock.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عامل زکات وصول کرنے والا بھیجا اس کے پاس کہ بھائی ٹھیک ہے بہت مال ہو گیا نا, لے آؤ اس کے پاس. تو کہنے لگے یہ کوئی بات ہوئی, اگر تھوڑے چار پیسے میں نے اپنی محنت سے کما لیے تو میں اس میں سے حصہ دوں, یہ تو کیا بات, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا جاؤ تم میرے پاس, پھر بعد میں آنا.
Share from my wealth, this is my wealth, please go come another time.
پھر دوسری مرتبہ بھیجا تو اس نے یہی جواب دے دیا.
The second time the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sent him, he gave the same reply.
پھر تیسری مرتبہ وحی آ گئی کہ خبردار آئندہ سے اس کا مال لینا ہی نہیں ہے, اللہ نے فرمایا.
The third time Allah سبحانہ وتعالی revealed to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that from now on his money is not accepted. Even if he offers it, do not accept it.
حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تک اس کا مال نہیں لیا.
Then the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not accept his zakat money even to his death.
حتیٰ کہ جب معلوم ہوا اس کو کہ وحی آ گئی ہے کہ اس کا مال اب قبول نہیں کیا جائے گا, تو وہ لے کر آیا تھا, حضور نے فرمایا کہ اب نہیں, وقت نکل چکا ہے.
When he heard that a revelation was came down upon him, he came with the wealth to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that here it is. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said it's too late.
پھر حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ لے کے آیا, کہنے کہ جب اللہ کے رسول نے تیرا مال نہیں لیا تو میں لے سکتا ہوں تیرا مال.
When Abu Bakr رضی اللہ عنہ's reign of khilafah came, he came to him again. And he said, when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not accept yours, how can I accept yours?
پھر حضرت عمر کے زمانے خلافت میں لے کر آیا تو فرمایا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب ان دونوں نے نہیں لیا تو مجھے کہاں سے جائز ہو جائے گا کہ میں تیرا مال لے لوں.
when he came again in the Khilafah of Umar رضي الله عنه, the same reply was given with the Prophet صلى الله عليه وسلم and Abu Bakr رضي الله عنه rejected your wealth. Who am I to accept your wealth?
يا غور کرنے کی بات ہے کہ مال ابھی بھی ہے اس کے پاس.
Realize here that the wealth hasn't decreased.
مال ہو جانا جو ہے یہ کوئی بات نہیں ہوتی محبوبیت کی مقبولیت کی. مال ہوتے ہوئے ملعون ہو سکتا ہے بندہ.
The flourishing of one's business, the accumulation of one's wealth, this is not a sign of a person being accepted or being beloved in the eyes of Allah. This, while having wealth, a person can be cursed.
قرآن پاک میں یہاں تک اتر گیا اس کے بارے میں. وَمَا مَنَعَهُمْ مَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ.
Allah subhanahu wa ta'ala says that nothing prevented from their wealth being accepted in the court of Allah, except for that they denied Allah and His Prophet. And that whenever they used to come for salah, they used to come lazily. And whenever they used to spend, they used to spend unwillingly.
تو فرما کہ نماز میں سستی کرنا اور خرچ کرنے میں ناگواری ہونا, اللہ کو اتنا ناگوار ہوا کہ ایسی نماز نہیں چاہیے, ایسا خرچہ نہیں چاہیے.
So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that to come to salah without being excited about it, to perform salah lazily and to spend your wealth unwillingly, this is such a great sin that Allah subhanahu wa ta'ala is saying, neither do I need your salah, neither do I need your wealth.
Allah نے بتایا کہ مال تمہارا دینا دین پہ احسان نہیں, اللہ پہ احسان نہیں ہوتا, تمہارا قبول کیا جانا تم پر احسان ہوتا ہے.
Allah is saying you are not doing any favor on me by providing the deen with your wealth, this is my favor on you that I'm accepting you.
اس لیے ہماری جان اور ہمارا مال اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے تو ہمیں تو اس کی تمنا کرنی پڑے گی اور جب موقع ملے تو آگے بڑھنا پڑے گا.
Actually, in reality, we have to ask Allah and desire from Allah and wish from Allah that He gives us opportunities to spend our time, our wealth and our life.
مال کے اپنے بچ جانے سے ہوشیاری سمجھنا, وقت کے بچا لینے سے ہوشیاری سمجھنا, تشکیل والوں کو چکمہ دے کے ہوشیاری سمجھنا, یہ ہوشیاری نہیں ہے, یہ نادانی ہے.
To shy away from places of spending and to save one's wealth and think that we have done a great favor on ourselves by protecting our wealth. And when the brothers of Tashkil come and try to take us out of the path of Allah subhanahu wa ta'ala, to make them go around in circles and think that we saved ourselves this summer by not going out, we are not saving ourselves, we are not doing a favor on ourselves, this is foolishness.
واقعتاً عذر کسی کے ساتھ پیش آ جائے وہ الگ چیز ہوتی ہے.
If a person has a genuine excuse, that's a different thing.
لیکن اگر عذر نہیں ہے اور وہ اپنے مال اور جان کو اللہ کے لیے لگانے میں بخل کر رہا ہے اور بچانے کی چکر میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی.
If a person has a genuine excuse where he's not able to spend his time or his wealth, that's a different thing. But if a person continuously plots and figures out ways how he can protect his wealth and save it from being spent, then Allah subhanahu wa ta'ala has spoken about this in various places in the Quran. This is not a good sign for him.
ایک اور بات اللہ نے ایک جگہ فرمائی ہے.
Allah says another thing in another place in the Quran.
وہ یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی نحوست سے اس کو دین پر چلنا مشکل کر دیتا ہوں.
Allah subhanahu wa ta'ala is saying that when a person commits a sin, then the evil effect of that sin makes it difficult for that person to follow the deen.
اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا قرآن پاک میں.
باقاعدہ has been mentioned that elucidates this.
وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ.
Allah subhanahu wa ta'ala says, ask them about the village that was on the side of the
ocean. إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ.
When they used to fish on Saturdays.
إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ.
It was such a test from Allah that Allah subhanahu wa ta'ala said that Saturdays is a day when you're not allowed to fish, you're allowed to fish every other day. But the fish would come up to the body of water, on top, only on Saturdays, and the rest of the days, the fish wouldn't be there.
جب ہفتے کے دن مچھلی آتی تھی اور اسی دن منع تھا تو اب ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ جس دن کاروبار نہیں ہے اس دن ہی کاروبار کا چانس ہے, لہذا وہ کاروبار کو میں پڑ گئے تو خدا کے حکم کو پورا کرنا مشکل ہو گیا.
Allah subhanahu wa ta'ala actually made it very difficult for them to follow me. What happened now? That it's the only one day a week that they're getting fish. And that's the one day exactly Allah subhanahu wa ta'ala said, you're not allowed to do business.
Isliye unhone Allah ke hukum ko chhoda aur karobar mein pad gaye.
They left the hukum of Allah and they got involved in this business.
Allah ne isko bayan farmaya hai ki mere hukum ko chhod kar apne karobar mein pad jane ka jo unke saath mein waqia pesh aaya, ye saza ke taur par hua meri taraf se. Kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun.
Actually, this command of Allah subhanahu wa ta'ala was a punishment because most people would fail in this. Most people would do business and leave the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala saying this was not an initial command. This came down as a punishment because of them disobeying and breaking the other orders of Allah.
وقت لگانا مشکل ہو گیا ہے, یہ کوئی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے نہیں ہے. مال لگانا مشکل ہو گیا ہے, یہ کوئی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے نہیں ہے. یہ گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے اللہ کے لیے مال لگانا, وقت لگانا مشکل ہو جاتا ہے.
He says when a person is not able to spend time easily, not able to spend his wealth easily, this is not a great favor of Allah, rather this is the reason, I mean this is because of the evil effect of sin that Allah is now making it very difficult to spend and very difficult to spend our time and wealth.
Aur jab iske liye waqt lagana maal lagana mushkil ho gaya to ye wo mehnat thi jisse pure din par chalna aasan hota to phir bure din par chalna bhi badarja wala mushkil ho gaya.
Now, this effort which was actually the bloodline, which was the vein through which Allah subhanahu wa ta'ala would bring deen alive in the whole world and in our lives and would make it easy for us to practice deen. When we are not able to spend our time and wealth on this effort, then of course now it's become much more difficult to spend our time and money on other efforts.
इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में माल और जान लगाने का जब तकाजा आदमी के सामने आप बार बार आता है, समझाया जाता है, सुनता भी है, سمجھتا بھی ہے اعتقاد بھی کرتا ہے کیونکہ آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو ہی بار بار آگے سنتا ہے اگر بدعقیدہ ہوتا تو آتا ہی نہیں ہو تو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اعتقاد بھی کرتا ہے لیکن عمل کرنے میں گڑبڑ کر جاتا ہے اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
Now this is something to contemplate and ask ourselves, that when a person regularly comes and regularly listens to a talk of deen, he listens to it, he understands it, he actually believes in it, because if he didn't believe in it he wouldn't come regularly. When he's doing all these three things and then yet is not practicing it, then this ayah of Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, that all believers do not be from amongst those group of people who say we have heard, but in reality they haven't heard anything.
اور پھر فرمایا کہ جو نہیں سننے والے ہیں ان کا مقام کیا ہے بتائیں.
Allah subhanahu wa ta'ala then describes the level of those who actually act like they're listening but they're not listening.
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ السُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. بدترین جانور ہیں وہ جو گونگے اور بہرے ہیں اور جو عقل سے کام نہیں لیتے.
Allah subhanahu wa ta'ala labels these group of people as the worst of creation, the worst of animals, the worst of those that walk on the earth. These are the people who are deaf and dumb and do not use their intellect.
دوا فرمایا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کے بے شمار قسمیں ہیں.
We know that there's tons of types of animals.
جانوروں میں ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کے کراہیت ہوتی ہے.
کیڑے
مکوڑے گھر کے اندر کی چیزیں, چوہا چچوندر, اس کو دیکھ کے کتنا کراہتا ہے بندہ.
Rats, mice or insects.
اور پھر اس سے آگے سانپ بچھو یہ چیزیں ہوتی ہیں.
The other type of animal, the person actually is afraid of snakes and
پھر جنگل کے درندے ہوتے ہیں.
Then the predators of the jungle.
پھر کتا اور خنزیر ہوتا ہے.
Then there's the dog and the swine.
اور پھر اس سے آگے گائے بھینس بھی ہوتی ہے.
And then there is the cows and then the buffalo.
شر الدواب میں یہ ہے کہ شر بمانا اشر ہے یہ, اور دواب کا ریپلام پوروں کا ہے, یعنی اس میں جنس ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں سب میں بدتر ایسے لوگ ہوتے ہیں.
So by adding al-Islam to dawab, Allah subhanahu wa ta'ala is including all these species of animals. And shar, Allah is the later form, the saying that the worst of the worst from all the categories of animals are those people who listen, but actually in reality they don't practice it. They are similar to those animals who are deaf and dumb and don't have brains.
انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے.
On the other hand, Allah has created us as the best of creation.
لیکن جب وہ اپنی ذمہ داری پر ہو تو پھر اشرف المخلوق میں اضافہ ہوتا ہے, فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے.
When he fulfills the responsibility that he has, then he actually surpasses the angels.
اور اگر وہ اپنے ایمان اور اعمال ایمان کے تقاضوں پہ نہیں چلتا ہے تو پھر وہ نیچے ہونا شروع ہوتا ہے, اور نیچے ہونے کی کوئی حد نہیں ہوتی. ثم رددنا ہوا اسفل سافلین.
And then when a person forgets his responsibility and becomes forgets that and does not fulfill it, then he goes lower than animals. So maradadna wa sara safidin, that there's no limit to how low than a human being can fall to.
Jin logon ne Maulana Muhammad Umar sahab Palanpuri ko suna hai wo jante hain ki wo janwaron ki qisme karte the pehle.
All of us have heard and have met at the sat in the presence of Maulana Muhammad Umar Palanpuri rahimahullah. We know that he's always give categories of animals.
Farmate the ki ek janwaron ki wo qisam hai جو شریف ہوتی ہے, کسی کو ہرٹ نہیں کرتی, اپنا دانا چکتی ہے, اپنا چارہ کھاتی ہے, اور اپنے بچوں کو پالتی تھی. کبوتر ہے, توتا ہے, پھاکتا ہے, اور جو والا گائے بھینس ہے, یہ ان کو جو ہے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اپنا پیٹ بھرنا ہے, اللہ نے بچے دیے تھے, بچوں کو پالنا ہے. اگر کوئی انسانوں میں ایسا کر لے تو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے شادی. اب یہ تو جانوروں کی پہلی قسم ہے. اسی لیے اسلام نے سیلفش نہیں بنایا کسی کو.
That's why Islam has not made any of us selfish.
ہم اپنی ذات کے ساتھ سارے عالم کی فکر دیے گئے ہیں.
We have been told to worry about ourselves and with that the whole world.
ساری انسانیت کی فکر دیے گئے ہیں.
For the whole humanity.
سارے مسلمانوں کی فکر دیے گئے ہیں.
All the Muslims.
مطلب یہ اسم بیمور المؤمنین فلیس منا, جس کو پورے مسلمانوں کی فکر نہیں ہے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said whosoever does not is not worried about the issue that the Muslim ummah is not from amongst us.
اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جانوروں کی کہ جو دوسروں کا پیٹ بھرنے پر ان کا پیٹ بھرتا ہے.
There is another group of animals that only fill their stomachs by ripping the stomachs of other animals.
شیر ہے, چیتا ہے, بھیڑیا ہے, اور اڑنے والے پرندوں میں جو درندے ہوتے ہیں, چیل ہے, اس قسم کے جتنے ہیں, یہ معصوم جانوروں کو جب تک پیٹ پھاڑیں گے نہیں. ایگل ہے, جب تک معصوم جانور کا پیٹ پھاڑیں گے نہیں اس کا پیٹ بھرتا نہیں.
Like an eagle or another lion, until they don't go and rip the stomach of a little rabbit or a little deer, until then their stomach is filled.
اور ایک تیسری قسم جانوروں کی اور ہے, وہ یہ ہے کہ چاہے اپنا پیٹ نہ بھرے لیکن دوسرے کا پیٹ پھٹ جانا چاہیے.
There's a third category that they don't worry whether their stomach is filled or not, but they are such predators that they will make sure that the another animal is killed, another animal's stomach is torn.
Jab saap kisi ko kaatta hai to kya saap ka pet bharta hai?
When a snake bites someone, does that fill his stomach?
Bichu kisi ko dang marta hai to kya bichu ka pet bharta hai?
Does a scorpion benefit in any way when it stings someone?
Bas nuksan pahunchana uska kaam hai.
Actually, its purpose is just to
chahe mujhe fayda ho ya na ho.
Whether I benefit or not, I need to harm others.
جانوروں کی یہ جتنی قسمیں ہیں ان سب سے بدتر ہو جاتا ہے وہ آدمی جو ایمان اور اعمال سے محروم ہوتا ہے.
All of these animals are listed in the Surah At-Tawwab. And Allah is saying that the one who doesn't have iman and a'mal salihah, he's worse than all of these categories.
ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں ملک کا ہے, وہ فلاں زبان بولتا ہے, وہ فلاں کلر کا ہے, وہ فلاں دولت مند ہے, وہ فلاں عہدے دار ہے, وہ ایسی حیثیت کا مالک ہے, وہ ایسے پاور کا مالک ہے. بھائی یہ سارے کے سارے کتے بلی سے زیادہ بے حیثیت ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس.
We get impressed by people's wealth, by their education, by their background, by their ethnicity, by their nobility. But in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, if one does not have iman or a'mal saliha, then they are worse than cats and dogs.
Isliye farmaya ke inna sharra dawab inda Allah summul bukm, jisne haq baat ko suna nahi wo goonga hai, jisne haq baat ko kaha nahi wo goonga hai, jisne suna nahi wo behra hai.
Allah is saying that's why the worst of animals are those who are deaf and dumb, meaning the one who cannot hear, meaning doesn't want to hear the truth, the haq, he is deaf. And the one who doesn't speak the truth, he is dumb.
اور فرمایا کہ وہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے. کوئی آدمی گونگا بہرا ہے, اگر عقل ہے تو اشاروں سے کام چلا لیتا ہے, جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ تو اشارہ بھی نہیں سمجھتا. پھر ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون. فرمایا کہ ان میں کوئی خیر اور خوبی باقی نہیں رہتی.
اللہ is saying now there's absolutely no hope for them, there's no خیر and goodness in them.
اگر ہوتی تو ضرور اللہ پاک ان کو سماع قبول ایسا سنانے کی توفیق دے, سننے کی توفیق دیتے جس سے وہ ہدایت پر آ جاتے.
If there was any hope that they would accept and if they had any good benefit خیر in them, then Allah would have allowed them to listen.
علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور بات کو اگنور کرتا ہی رہتا ہے اس کے دل میں قساوت آ جاتی ہے, پھر حق بات کو لینے کی استعداد ختم ہو جاتی
ہے. That then the doors are closed for him, and even if Allah subhanahu wa ta'ala gives him opportunities to listen to the talk of deen, he's not able to listen. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ
لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر سنا بھی دیں گے ایسوں کو تو وہ اعراض کر کے روگردانی کر لیں گے, پھر بھی لیں گے نہیں بات کو.
First they don't get opportunities to listen, and if they do listen then they will turn away without accepting it.
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ استعداد والے ہی نہیں ہوتے, استعداد ہی خراب ہوتی ہے, تو کچھ ایسے لوگ بھی اللہ کے یہاں پہلے سے مقدر والے ہوتے ہیں کہ ان کو حق بات لینا نہیں ہوتا. یہ اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی فرمایا کہ آپ چاہتے تھے کہ ہر کوئی ہدایت کو قبول فرما لے. اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں, ہر کسی کے لیے مقدر نہیں ہے, یہ کچھ لوگوں کے لیے ہے, کچھ لوگوں کے اندر ہوتی نہیں یہ بات. آپ تسلی رکھو, محنت اپنی کرو, کچھ لوگ لیں گے کچھ لوگ نہیں لیں گے.
Actually Allah subhanahu wa ta'ala is consoling the Prophet sallallahu alaihi wasallam with this ayah. That here you are making an effort on people. It's selflessly working day and night. And yet you see sometimes the results are not there. And you're being hurt by that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is being told that certain people from day one, Allah has made a decree that they do not have the ability to accept the message.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں انسانوں کی بنائی, استعداد ان کو کہتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے کہ بعض میں لینے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. وہ طبیعت کے اعتبار سے ویسا مجبور ہوا کہ وہ نہ آپ پر ہی جمے گا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ has created certain people with abilities and other people that absolutely are devoid do not have those abilities to accept the message.
چاہے کتنا ہی کوئی اچھا سمجھانے والا ہو, چاہے کوئی اتنا اچھا انوائرمنٹ آپ کو دے دو, تب بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں لیتے.
There are certain people you can explain to them in the best manner and give them the best environment, yet they're not ready to accept.
عام ہدایت کے لیے طریقہ یہی ہے, لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں. عام ہدایت کے لیے اصول یہی ہے کہ اچھا سمجھایا جائے, اچھا ماحول دیا جائے, لیکن ایکسیپشن اس میں ہوتا ہے کچھ ایسوں کا بھی.
For the majority, if explained well and if provided with a good environment, we will understand and we will accept. But there are always certain exceptions to that rule.
ایک عورت کو بھیڑیے کا بچہ مل گیا تھا.
One lady found child of a wolf.
اس کو اپنے پاس لے آئی اور اس کے پاس جو بکری تھی وہ بکری کا دودھ اس کو پلاتی تھی.
A baby wolf, she began to take care of it and began to give it the milk of the sheep.
وہ بڑا ہو گیا تھوڑے دن میں.
After a while, the baby wolf grew up.
جیسے وہ بڑا ہوا اس نے اس بکری کو ہی مار کے کھا لیا.
It ended up eating its own mother from whose the milk it drank, the goat.
تو پھر اس عورت نے یہ کہا تھا کہ قتلت شویحتی وفجعت قلبی.
But then the mother, that this lady, she began to cry and said that you killed my little goat and you have hurt my heart, broken.
وَأَنْتَ لِشَاتِنَا عِبْنُ الرَّبِيبُ.
And you were for my little goat here as if it was a foster child.
فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّ أَبَاكَ ذِيبُ.
Who informed you? Who told you that your father was a wolf?
پھر اس کے بعد اس نے کہا اِذَا كَانَ الطِّبَاعُ طِبَاعَ سُوءٍ فَلَا أَدَبٌ يُفِيدُ وَلَا أَدِيبٌ.
What happened? What a beautiful story. Saying, who told you that you have to actually go kill your mother from who you drank the milk? Where was that instinct that came from you? So she came to the conclusion herself. That if a person is sealed by Allah subhanahu wa ta'ala as being evil, and if inherently they're evil and they do not have the ability to accept the truth, then no person can teach them adab and no etiquette can give them any benefit.
فلا ادب یفید ولا ادیب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت تک دل پہنچنے سے پناہ مانگی ہے اور پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی.
And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم seek refuge from reaching this state and told us to ask Allah subhanahu wa ta'ala to save us from reaching this.
اللهم انی اعوذ بک من القسوة. یا اللہ قساوت قلبی سے بچا لیجئے مجھے.
Oh Allah, I seek refuge in you from a hard heart.
اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے دل اس حالت پر پہنچ گئے ہیں.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ speaks about certain nations and said that your hearts have become hard.
ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
Allah سبحانہ وتعالیٰ is addressing them saying, look at your heart. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك, that your hearts have become so hard that they have become like rocks. Rather, they have become more hard in nature and more useless in nature than boulders and rocks. Why? Because there are certain rocks. وَإِنَّ مِنْ حَجَارَةِ. There are certain rocks. يَتَفَجَّرُ مِنْ الْأَنْهَارِ. The rivers flow through them. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. There are others that spring, they open up and springs gush out from them. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. And there's others which rivers and springs don't flow from, but they fall down from high places out of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. But your hearts are worse than all of these rocks, that they give no benefit, they take no benefit.
اس لیے میرے دوستو, جب اللہ کی بات سننے اور سمجھنے اور عقیدہ اختیار کرنے کے بعد عمل کا معاملہ آئے تو ہمت کی ضرورت پڑتی ہے.
When a person listens to the talk of deen and believes in it, then now it requires the ability and the strength to follow Allah.
اگر ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اس کے علاج کی ضرورت ہے, اور علاج کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہمت کر کے اللہ کے راستے میں نکلے.
When a person feels that he doesn't have that energy, that ability, that will power in order to enact the actions and the commands of Allah, then the only solution to that is to put your foot down and do it.
چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, لبیک کہو اللہ کی بات پر, اللہ کے رسول کی بات پر جب وہ تمہیں دعوت دے.
Then Allah سبحانہ وتعالیٰ accumulates and ends this ruku and says, یا ایھا الذین آمنوا, O believers, استجیبوا للہ. Say لبیک and say, here I am ready, and accept the call. When استجیبوا للہ وللرسول, when Allah and His Rasul invite you to something, when there is a proposal presented to you, then say, we are ready.
اور اتنا اس معاملے میں تاکید کی گئی ہے کہ ظاہری طور پر بھی اس آیت پر عمل لازم تھا صحابہ کے لیے.
And this ayah has such importance that immediately the enacting of this ayah and to practice on it was necessary and obligatory on the companions.
ایک مرتبہ عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے.
Once عبی رضی اللہ عنہ, عبی بن کعب was performing salah.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم called out to him.
انہوں نے جلدی جلدی سے نماز ختم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے.
Quickly completed salah and came to the Prophet.
آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی, تم نے آنے میں دیر کی.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, I called out you, you delayed in coming to me.
کہنے لگے میں نماز میں تھا اس وجہ سے میں جو ہے جلدی جلدی سمیٹ کر آ گیا. حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا ہے اس تجیب اللہ والے رسول دعاکم, جب تمہیں پکارا جائے تو تمہیں لبیک کہنا ہے, مطلب یہ تھا کہ نماز کو توڑ کر لبیک کہنا ہے. حضور کی موجودگی میں حکم یہ تھا کہ نماز میں بھی ہو تو بھی توڑ دینا پڑے گا.
This was the command while the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was amidst us and amidst the Sahaba that even if they're in the Salah they were supposed to break the Salah and rush towards the Prophet.
اس نماز کو بعد میں قضا کیا جائے گا لیکن اس وقت اس تقاضے پر عمل کیا جائے گا.
Later on they were to make up the Salah but at that time when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم called them they had to immediately respond.
یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس آیت کو اپلائی کیا ہے ماں باپ کے اوپر بھی.
This ayah therefore has been applied to our parents.
اگر کسی لڑکے کو اس کی ماں یا اس کا باپ پکارے اور وہ نفل نماز میں ہو تو اس پر نماز توڑ دینا ضروری ہے.
That's why if a son or a daughter is performing nafil salah, the parents call out to them, then it's necessary for the child to break the salah and respond to the parents.
بعد میں اس کی قضا کر لے گا.
Later on, you need to make up the salah.
کیونکہ فقہ حنفی میں نماز شروع ہونے کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. چاہے نفل ہو, چاہے نفل روزہ ہو, چاہے نفل نماز ہو.
Once a person begins an optional salah or an optional fast, then if he breaks it, it is obligatory to make it up.
ہاں البتہ فرض نماز میں اگر ہے اور ماں یا باپ نے پکارا ہے تو اس کو ختم کر کے جانا ہے, کیونکہ فرض کا فرض سے مقابلہ ہے, ایک کو کمپلیٹ کر لو دوسرے میں چلے جاؤ. لیکن اگر نفل نماز میں پکارا ہے تو لبیک کہنا ہے.
And if you for once a person is performing fard salah and knows that it's not an emergency situation, then in that case one should complete the fard salah and then go and see what the parents need, because there is a fard of obedience to the parents with the fard of completing the salah.
Lekin ye qadar aana maa baap ki agar wo pukare to namaz mein bhi ho to tod ke labbaik kehna hai, ye koi cheez chahta hai bande ke andar. Warna jis environment mein main aur aap hain, maa baap ko jhatka dena gaali guloz karna nafarmani karna unki marzi ke khilaf chalna uski to aadat bani hui hai. چاہے کہ اس کی فکر ہو کہ میری ماں کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو, میں اگر نماز میں بھی ہو تو لیٹ ہو جائے اس کے جواب دینے.
This requires a real great strength of iman that a person begins to break his nafil salat because he doesn't want to delay in responding to his mother or father, especially when we live in an environment where it's the norm of the day that people disrespect, not only disrespect, physically abuse the parents, verbally abuse the parents, and are always disrespectful. This requires a certain level of iman that a person feels the pain. But here I am performing nafil salah and my parents need me.
Asal baat ye hoti hai mere dosto ki parents ko honor dena ye to common lafz hai sab mein, lekin honors mein jo details hai wo Islam ke alawa kahin nahi hai.
Honoring one's parents, this is a theme that is accepted by all religions and all other ideologies and backgrounds, but the level and the detail of honoring the parents that Islam explains, there is no other group, no other ideology, no other religion that goes into that detail.
Aur isiliye imani mizaj banana hota hai yang ke andar naujawanon ke andar ki unke mizaj mein ye baat aaye ki wo apne maa baap ko jaise izzat dena hai waise de, jaise khidmat karna hai waise kare, agar unki tarbiyat nahi hogi to nahi karenge wo.
That is why it is necessary to create that Islamic temperament in our children and in ourselves, that we are able to fulfill the rights that Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam have given to our parents.
اسی لیے فرمایا کہ استجیب للہ والرسول اذا دعاکم. پھر ایک بات فرمائی لما یحییکم, چونکہ اللہ کا بلانا, اللہ کے رسول کا بلانا تمہیں زندگی دینے کے لیے, تمہیں حیات ملتی ہے اس سے, تمہیں زندگی ملتی ہے اس سے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ is saying accept and say labbaik and respond to the call of Allah and His Rasul immediately. Why? The reason for that لما یحییکم, because it is indeed the call of Allah and the call of the Prophet is always beneficial for you. It is through that that you live, it is through that that you enjoy life.
یعنی ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ دین میں زندگی ہے انسان کی, اور دین کے بغیر انسانیت کی روح مر چکی ہوتی ہے.
Reality is being explained that a person's spirituality is ruh of his life actually is with deen. If there's no deen, there's no life.
اور پھر ایک بات اللہ نے اس کی بات فرمائی کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ پاک حائل ہو جاتا ہے آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان.
And then Allah subhanahu wa ta'ala says, realize and acknowledge and understand that at times Allah subhanahu wa ta'ala becomes a barrier between a person, between Allah and his heart.
نہیں اللہ آ جاتا ہے اس کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان.
Allah subhanahu wa ta'ala puts a barrier between a person and his heart.
یعنی ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, جیسے فزیکلی کنٹرول میں نہیں ہے ویسے روحانی اعتبار سے بھی کنٹرول میں نہیں ہے.
Just like the heart is not under our physical control, similarly the spiritual aspects of the heart also then leave our control.
اگر فزیکلی ہمارے کنٹرول میں ہوتا تو سوتے وقت وہ بھی سو جاتا.
If it was under our physical control and we fall asleep, then the heart would also go to sleep.
اور ایک مرتبہ وہ سو گیا تو پھر اس کو اٹھنے کی عادت نہیں ہے.
And then once the heart sleeps, it's not accustomed to waking up.
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کا معاملہ اپنے قبضے میں رکھا ہے. تو یہ فرمایا, اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ایک بات یہ فرمائی کہ تم نیکی پر جمے رہو گے تو نیکی کی توفیق سے, نیکی پر جمنے سے خوش ہو کر اللہ پاک معصیت کو اور کفر کو تمہارے دل میں آنے نہیں دیں گے, اور اگر تم معصیت میں اور گناہوں میں پڑے ہوئے رہے تو معصیت کی نحوست سے طاعت کو, فرما برداری کو, اطاعت کو, استجابت کو لبیک کہنے کو تمہارے دل میں آنے نہیں دیں گے. ایک مطلب یہ بیان کیا.
Always to sing labbaik to Allah and to Rasul sallallahu alayhi wa sallam, then Allah subhanahu wa ta'ala will not allow the evil effect of sins and kufr and shirk and tughyan and fisk to come into his heart. His heart remains pure. On the other hand, when a person continuously disobeys Allah subhanahu wa ta'ala, breaks the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, then he reaches such a stage that good things, khair, and the ability and inclination to do righteousness, is a person is deprived from that, and those righteous things do not come into the heart.
Aur ek matlab iska ye bayan farmaya hai ki jab Allah ne ye farmaya ki Allah ke rasool ki baat pe labbaik kaho جب وہ بلائے تم کو, اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دلوں کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ٹالو مت بات کو, جب تمہارے سامنے تقاضا آئے, جب تمہارا یعنی انٹینشن ہو جائے, ارادہ ہو جائے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نظر آئے کہ صحت بھی اچھی ہے, وقت بھی ہے, اللہ نے پیسہ بھی دیا ہوا ہے, اسباب بھی میرے پاس ہے, تو پھر صوفہ افعالوں میں مت جاؤ, آئندہ کروں گا پھر کروں گا میں مت جاؤ. اس لیے کہ اب چاہ سے اللہ تعالیٰ تم کو موقع دے رہا ہے, بعد میں کسی وجہ سے وہ موقع نہ دے یہ اس کی مرضی ہوگی. اسے فرمایا کہ وعلم ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, اللہ پاک حائل ہو جاتا ہے آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان.
سیکنڈ تفسیر آف دس آیہ مینشن از دیٹ when a person gives an intention, he has a willingness to do some righteousness, and he has the help, the wealth, the ability to do so, then he should not procrastinate. He should not say, I will do tomorrow or some other time. Because this inclination and this, the fact that he's willing to, and he has this desire to do righteousness, this is from Allah. It could be very temporary. That inclination to do righteousness can be taken away.
نیک ارادہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے.
The ability to do or a good intention, this is a gift from Allah. A visitor from Allah.
Yes.
Guest from Allah.
اور جب اللہ کے مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے تو وہ رہتا ہے, اللہ کے مہمان کا اکرام نہیں کیا جائے تو وہ رہتا نہیں.
So this is a guest that Allah has sent to us, visiting us. A guest has come from Allah. Imagine how we should respect that. So with good intention, if we don't respect that good intention by following along with it, what will the guest do? Walk away.
دنیا کے اندر یہ رواج ہے کہ مہمان کا آپ اکرام نہیں کریں گے تو وہ خود ہی چلا جائے گا. تو مہمان کا اکرام جب کیا جاتا ہے تو وہ وہاں رہنے سے خوش ہوتا ہے.
Then when we do honor our guest, then he is willing to stay at our place.
اور اس کا اکرام کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے کہ اس نیک ارادے کو اگر آپ کر سکتے ہو تو اس میں لیٹ نہ کریں.
How can we honor Allah's guest that is visiting us, the good intention? The way to honor it is that if you have the ability and the means to follow along and follow up with that intention, you do so immediately.
اس لیے میرے دوستو, اگر ہم نے ارادہ کیا اللہ کے راستے میں جانے کا, کبھی ہم نے لکھایا ہے تو اس کو لیٹ نہیں کرنا ہے, کم از کم اجتماع سے نکل جانا ہے.
That's why in our lives prior to today, if we have ever made intention of going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we should not delay any further. This ijtima is a time for us to actually go out.
تیار ہیں انشاءاللہ.
Are we ready inshaAllah?
ہاں, تقریر ختم نہیں ہوئی ابھی, خالی ارادہ کرا رہا ہوں.
We haven't finished the talk yet, we're making sure we're all in the happy.
مگر ہاتھ تو دھوتے نہیں اٹھے, اٹھاؤ دیکھیں گے اجتماع سے کون کون جائے گا.
Raise your hand inshaAllah.
ماشاء اللہ بھائی, امیر صاحب کا تو کام ہو گیا پھر. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. فرمایا کہ اس کو بھی یاد رکھنا کہ تم سب اللہ کے پاس جمع کیے جانے والے ہو.
And Allah, after telling us how he puts a barrier between a person and his heart, he says, then also recognize and acknowledge and realize that all of you will be collected and gathered in front of Allah.
میرے دوستو, ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے.
All of us have to stand in front of Allah.
اور یہ بس ذہن میں آ جا رہا ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ پاک مجھ سے خوش ہو جائے.
We should all have this intention and this desire that when the day comes when I have to stand in front of Allah, Allah should be pleased.
اور اللہ کو خوش کرنے کا یہی چانس ہے, بعد میں ملنے والا نہیں ہے.
This is the only chance we have to please Allah. We're not going to get a chance.
ایک مرتبہ مر گئے پھر چانس ختم.
Once we die, we have absolutely no chance of pleasing.
جب تک زندگی ہے جبھی تک یہ موقع ہے.
Until we have life, this is the time we have to ask.
اگر اللہ کے پاس گئے اور فرما دیا کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے اور یہ میرے محبوبین میں سے, یہ میرے اچھے بندوں میں سے, میں اس سے خوش ہوں, وہ فرما دیں گے کہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, تو بھی مجھ سے راضی, میں بھی تجھ سے راضی.
If we face Allah on the day of judgment, when He is pleased with us and He has made us from the chosen ones, when He said, I am the one, you are amongst my mahbubin, those who I love, then the proclamation will be that enter into Jannah with my other righteous servants, I am pleased with you and you are pleased with me.
اور اللہ کے پاس میں جانے کا ہے میرے دوستو. جتنا زیادہ استحضار اور خیال ہوگا اس مبارک محنت سے یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان آ جائے,
this is what
اس کی فکر آ جائے.
This is what we are hoping with this effort, that all of us, if this realization, that we have to one day stand in front of Allah and we want Allah to be pleased with us.
اس دن کے شرمندگی سے اپنے کو بچانے کے لیے جو کیا جا سکتا ہے وہ ہم کر ڈالیں.
The strength and the ability for all of us to begin to worry about being disgraced in front of Allah on that day.
کہ فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں حائل ہے درمیان میں, اور یہ بھی فرما دیا کہ تم سب کو پھر اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہی پہنچنا ہے.
After mentioning that Allah subhanahu wa ta'ala puts a barrier between us and our hearts, he then says at the end of the day you have to come back to me.
فرمایا وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ, اس کے بعد کی آیت ہے, وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا, اس فتنے سے اسپیشل بچنا, خصوصیت سے بچنا, جو تم میں ظالم ہیں صرف انہی کو اس کا وبال پہنچنے والا نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ دوسروں کو بھی پہنچنے والا ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala then mentions after that in the next ayah that protects yourself from that punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. When it descends, it shall not descend exclusively on the oppressors, but it will be a widespread punishment that will overtake the whole community.
وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اس کو یاد رکھنا کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں.
And remember, Allah subhanahu wa ta'ala, when it comes to punishing groups of people, He is indeed very severe.
اور وہ فتنے سے کیا مراد ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس فتنے کی مصیبت جو ہے وہ صرف ظالموں کو نہیں آئے گی بلکہ غیر ظالموں کو بھی آئے گی, اس کی تفسیر میں بہت لمبی بات علماء نے فرمائی ہے.
The ulama have gone into detail to explain that fitna or that punishment that will affect the whole ummah.
اس میں سب سے زیادہ مشہور تفسیر یہی ہے کہ امت کے ذمے امر بالمعروف کی جو محنت ہے بھلائیوں کو عام کرنے کی, اور نہی عن المنکر کی جو محنت ہے برائیوں کو ختم کرنے کی, اگر یہ محنت یہ امت نہیں کرے گی تو جو بھلائی کو نہیں کرنے والے ہیں اور جو برائی کے کرنے والے ہیں ان پر جو سزا آنے والی ہے وہ ان لوگوں کو بھی ان پر تو آئے گی, ان کے علاوہ ان لوگوں کو بھی پہنچ جائے گی جنہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا.
The most famous explanation of this ayah is that when the ummah forgets its responsibility and does not follow along with the responsibility of giving towards good and forbidding from evil, then when Allah's punishment descends on those group of people who were involved in evil, it will not be specific to them. Rather, it will also include those righteous people who did do good deeds, but did not invite towards good and did not forbid from evil.
Ulama ne farmaya ki iski wajah ye nahi hai ki bekusuron ko khamakhai azab hoga.
Ulama explained that this doesn't mean Allah subhanahu wa ta'ala for no reason will punish an innocent.
Balki iska matlab ye bata rahe hain ki jin logon ne kusoor kiya amr bil maruf mein maruf ke khilaf kiya nahi nahi munkar mein munkarat mein pad gaye wo ek galti mein the, اور جن لوگوں نے اس کو دور کرنے کی محنت نہیں کی وہ دوسری غلطی میں ہے, کیونکہ انہوں نے ایک ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, انہوں نے ایک ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, دونوں اکویل ہو گئے, اس لیے دونوں سزا کے مستحق ہو جاتے.
اللہ will never punish the innocent. Then why is Allah punishing both groups of people? Because the first group of people, they actually committed the evil. They actually did not do righteous deeds. But the second group of people who were doing righteous deeds, they also committed a sin. And that sin was not doing amr bil ma'ruf and nahi anil munkar.
کیونکہ جب انہوں نے محنت نہیں کی تو یہ بھی گنہگار ہو گئے.
When they did not do the effort of deen and did not dig towards good, they also became sinners.
اس وجہ سے فرمایا کہ جو ظالم ہے صرف انہی پر نہیں آئے گا, کیونکہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بھی آٹومیٹک ظالم بن جاتے ہیں اس شکل میں.
Then that's why Allah subhanahu wa ta'ala saying that the oppressor, the zalim, he is not the only one that's going to get the punishment. Because of others not stopping him, they will also be regarded in the eyes of Allah as oppressors and they will also be punished.
اور اس کو سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دی.
Explain this, elucidate this, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave a parable of a ship.
فرمایا ایک جہاز ہو سمندر کا, اس کو دو منزل ہوں,
two deck ship.
اور نیچے والے اوپر پانی لینے کے لیے پہنچتے ہیں.
The people from the bottom deck, they would like to go get water, so they go upstairs to get water.
تو اب یہ نیچے والوں نے یہ سوچا کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں.
The people on the bottom deck, lower deck, said every time they go upstairs to get water.
اچھے اخلاق والے خاموش بھی ہو جاتے ہیں, بد اخلاق تو کچھ نہ کچھ ہٹ بھی کرتے ہی.
That the people upstairs, we are harming them, they're going to maybe retaliate, and at the end of the day, we're disturbing them.
اب یہ نیچے والوں نے یہ سوچا کہ ہم کو بھی آنے جانے میں تکلیف ہے, ان کو بھی تکلیف ہے, یہ کرتے ہیں کہ نیچے سوراخ کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ پانی اپنے پاس رہے گا. پھر
then instead of harming them, disturbing them, and it's also pretty difficult for us to keep on going up and down, why don't we just dig a hole here into the bottom lower deck and we'll actually have more water than the people on top.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والوں نے یہ سوچا کہ یہ نیچے والوں کا ہیڈک ہے, اگر اوپر والوں نے یہ سوچا کہ یہ نیچے والوں کا ہیڈک ہے تو نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی, اوپر والے بھی ڈوب جائیں.
If the people on the upper deck say this is not our problem, none of our business, this is the problem, the people at the bottom, we don't care about it, what will happen? Not only will the people at the bottom drown because of their own stupidity, But because of their actions, all the people at the top also were drowned.
Jitta hole karna, surakh banana, kishti ke andar jurm hai, usko banane dena aur nahi rokna utna hi bada jurm hai, kyunki dono ko doob rahe ho.
The effects of the sin and of the crime of making a hole, just as it is great to make it, similarly the same sin is for those who don't stop these foolish people from making that hole.
Kyunki hum Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ki ummat hai, Huzur Khatamun Nabi ji ne, aaj ke baad koi nabi nahi aayega, isliye is ummat par amar bil maruf aur nahi anil munkar ki mehnat is tarah se aayid hai ki agar wo nahi karegi is mehnat ko to iske alawa puri duniya mein jitni buraiyan chal rahi hain ye ummat bhi automatic usme sharik ho jati.
Since we are from the ummah of the last prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that is why it is our responsibility that not only we do righteousness and save ourselves from evil, but we have to make sure that the rest of humanity as well is following this path.
Aaj puri duniya mein musalman pareshan hai.
Today we look in the world, Muslims are worried and difficulty throughout the world.
Aur aakhirat ki jo saza hai wo alag hai, duniya mein jagah jagah musalman saza bhugat raha hai.
Punishment in the aakhirat is separate, but we are seeing the punishment in this very world.
Musalman ki duniya mein saza ki shakal hadith mein bayan ki gayi hai ki us par zalim hukumran musallat rahenge.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the way the Muslims will be punished in this world is Allah subhanahu wa ta'ala will make oppressive rulers rule over them.
Isliye huzur ne farmaya ki apne hukumranon ko kuch mat bolo, khud apne ko bolo, isliye ki amalukum ummalukum, tumhare amal hi hai jo hukumran شکل میں تم پر مسلط ہے.
That's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded us not to speak evil and bad about our rulers, because in reality the rulers are
our deeds.
The rulers are our deeds in the sense that what the type of deeds we are doing, they're an embodiment of our deeds. Good deeds will bring good rulers, bad deeds will bring bad rulers.
پوری دنیا میں مسلمان آج میرے دوستو حالات کا شکار ہے.
Today the Muslim ummah all over the world is facing difficulties.
Amal ke etebar se bhi, saman ke etebar se bhi.
And these difficulties are not only in just wealth and stuff, of course in amal as well.
Halat ke etebar se bhi.
In different conditions.
Aman ke etebar se bhi.
Based on their security.
Izzat ke etebar se bhi.
On their honor.
Rahat aur sukoon ke etebar se bhi.
And peace and contentment.
Ijtemai bhi aur infiradi bhi.
Collectively and an individual basis.
Aur dushmanon se bhi aur apnon se bhi.
From enemies and from enemies within.
اب بتائیے کہ کوئی حد ہے اس پریشانی کی؟ اور یہ پوری دنیا میں جو صورتحال چل رہی ہے اس کے ذمہ دار وہ بھی ہے جو غلطی کر رہے ہیں، وہ بھی ہے جو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ غلطی سے روکنے کی محنت میں حصہ نہیں دیتے.
And the sin and the burden of putting the Muslim ummah in difficulty is of course on those who are committing the sin, but also on those people who do not do anything to stop it.
اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا حل یہ ہے کہ اللہ سے مدد اتاری جائے.
The only solution we have for the whole Muslim ummah is that we ask Allah to send
us. اور اللہ کی مدد اللہ کی خوشی سے آتی ہے.
And Allah's help only comes when He's pleased.
اور اللہ کی خوشی اللہ کے دین میں قائم ہے.
And Allah will only be pleased with us when He follows.
اور اپنے نبی کی اتباع میں رکھی ہوئی ہے.
And follow the sunnah of the Prophet.
تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس وقت اللہ کے دین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر لانا یہ سب سے بڑی محنت ہے، ضروری محنت ہے.
The most important and the greatest effort then is to bring the whole Muslim ummah onto deen, onto the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, so that we get the pleasure of Allah, so that we get the
اس کے لیے جو مال لگے وہ لگانا ہے.
So if the wealth that is required, we need to spend.
یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی.
This is our favor of Allah.
اس کے لیے جو وقت لگے لگانا ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے.
If we get a chance to spend, then we need to spend our time.
تو سب کریں گے انشاءاللہ میرے دوستو، پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمت کر کے اپنے اپنے نام بتاؤ.